وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان، من صلصالٍ، کھنکتی مٹی سے، من حَمَإٍ مَسْنُون، سیاہ گارے سے سڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں انفارم کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم دینے والے ہیں، اس لیے انفارم کیا. نمبر ٹو کیا بات ہے کہ فرشتے اللہ کے ہاں ورکرز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا معاون، انسان کا مددگار، اور انسان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو انتظام کرنے ہیں وہ انہی کے ذریعے ہونے تھے نا. بارش کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کے فرشتے ہیں، کتنی ساری چیزوں کے فرشتے الگ الگ ہیں جو انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو انسانوں کے لیے زمین پہ انتظامات کر رہے ہیں. تو فرشتوں کو تو پھر اسی لیے بتانا ہی تھا کہ بھائی ایسی ایک مخلوق پیدا اور میں کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں برابر کر دوں اس کو. برابر کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی نوک پلک سنوار دوں اس کو. ایک ہوتی ہے ایک مین سٹرکچر کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی جس کو کہیں گے فنیشنگ. فنیشنگ وہ ہے تسویہ، یعنی اس کا پورا وجود مکمل کر لوں. نوٹ کریں کہ اس کے بعد یہ نہیں کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے کرتے ہوئے، بلکہ آگے کیا آیا؟ جب میں اس کو برابر کر لوں، یعنی اب وہ مکمل بن تو چکا ہے، لیکن اس کے آگے بھی کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم گرنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. فوراً اس کے آگے سجدہ کرنا. اس کا مطلب کیا بنا؟ کہ انسان صرف مٹی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے. لیکن روح ہی سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کوئی اللہ کی روح ہے جس میں سے اس نے ڈال دیا انسان کے اندر بھی، تو اللہ کا حصہ بن گیا انسان. ایسی بات نہیں ہے. روح ہی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو تکریم دی، عزت دی. جیسے کعبے کو کہتے ہیں بیت اللہ، تو کیا وہ اللہ کا گھر ہے؟ چھوٹے بچے جیسے پوچھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اللہ کا گھر کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. بلکہ کسی نے مجھے، ایک بڑی خاتون نے بھی پوچھا کہ یہ کہنا گناہ نہیں ہے کہ بیت اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر تھوڑی ہو سکتا. تو ہمیں یہ بس بات سمجھنی چاہیے کہ اس کو بھی بیت اللہ کیوں کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم جیسے اپنے گھر کو سمجھتے ہیں اس طرح کوئی، نعوذ باللہ، کوئی اللہ وہاں پہ رہتا ہے. نہیں، وہ اس کی تعظیم کے لیے، اس کی ریسپیکٹ کے لیے. ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا، اللہ کی اونٹنی ہے، سمود کی جو اونٹنی تھی، یہ اس کی اہمیت جتانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کوئی کہ خود اللہ معاف کرے انسان کو اللہ کا حصہ بن گیا. نہیں، یہ اضافت ہے جو ایسے کی جاتی ہے تعظیم اور تکریم کے لیے، یہ یاد رکھیں. تو جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم گرنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. تو سجدہ کب ہوگا؟ مٹی کے اس کھوکھلے جسم کو نہیں، مگر روح جب ڈالی جائے گی، یعنی روح کی وجہ سے اس قدر عزت ملی. تو اس کا مطلب انسان کی روح کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کے اندر ہے. اور یہی ایک پوائنٹ ہے جو شیطان کو بھول گیا تھا. یہ مٹی اتنی قابل نہیں ہے جب تک اس میں روح نہ آ جائے. روح دیکھیں نکل جاتی ہے تو مٹی کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بس ایسے دیکھا کیسے مردہ پڑا ہوتا ہے. کیا ہوا ہے اس کو؟ وہی ہاتھ پیر سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن کیا، روح ختم ہو گئی ہے، روح چلی گئی ہے. تو مٹی کی بھی ویلیو تب ہے جب اس کے اندر روح آ جائے. اور یہ جو جسم ہے یہ صرف روح کا مکان ہے، اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے؟ جو اس کو فنکشن کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ روح اٹ سیلف نہیں فنکشن اس طرح سے کر سکتی، اس کو اس گھر کی ضرورت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پھر وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو یہ صرف ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، اصل چیز روح ہی ہے. اور یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، تو اس کا مطلب یہ ایک بات کو اور سمجھنے کا ہے کہ دیکھیں یہ جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے، اسی لیے یہ مٹی کی طرف کھینچتا ہے، اسی لیے مٹی میں اس کے لیے اتنی اٹریکشن ہے کہ بس اسی سے چمٹتا ہے. اسی لیے اس دنیا کے ساتھ اس کو بہت زیادہ وہ ہے کہ نا، اس کے تقاضے پورے کرتے کرتے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ اب اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی. یہ جسم کے تقاضے ہیں نا، लेकिन रूह जो है वो अल्लाह की तरफ से है कोई चीज। रूह को हम समझ नहीं सकते, याद रखें रूह को अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया ना कि तुम नहीं समझ सकते इसको, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। इसलिए इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है रूह क्या चीज है भाई, अब इसमें आप सर कपाते रहेंगे, जो अल्लाह ने जितना बता दिया बस ठीक है। तो जो ये रूह है ना, ये चूंकि अल्लाह की तरफ से आई, ये एक एजाज अल्लाह ने इंसान को दिया, तो ये चूंकि अल्लाह की तरफ से इसलिए ये किस तरफ खींचती है, ये ऊपर की तरफ, ये अल्लाह की तरफ खींचती है। आगे बात, इंसान का जो जिस्म है ये मट्टी है, ये मट्टी के अंदर इसके लिए अट्रैक्शन है, ये इसकी तरफ खींचता है, और रूह अल्लाह की तरफ खींचती है। अब जो अपनी रूह को अल्लाह से नहीं जोड़ता, फिर उसकी रूह बेचैन रहती है, फिर उसकी रूह इतनी बेचैन होती है कि उसको कहीं चैन नहीं आता। आप उसको मखलमल के बिस्तर दे दें, आप उसको बड़े घर दे दें, आप उसको, फिर भी वो कहते हैं हमारे अंदर खाली है। क्यों कहते हैं वो? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे होते हैं, आगे पीछे उनके गार्ड्स होते हैं, वो उनके नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, फिर कहते हैं हमारे, हम अंदर से खाली हैं। क्यों? रूह को अल्लाह से नहीं जोड़ा, वो रूह अंदर बीमार हो गई, रूह अंदर कमजोर हो गई है। जिस्म तो ताकतवर है, जिस्म की अपनी ख्वाहिशात हैं, जिस्म के अपने तकाजे हैं, जिस्म की अपनी डिमांड्स हैं, उसकी तो डिमांड्स आपने पूरी कर दी, रूह की कौन करेगा? इस रूह को जब तक अल्लाह के साथ नहीं जोड़ते, इसको चैन नहीं आता। इसीलिए एक झोंपड़ी में रहने वाला भी आपको खुश क्यों नजर आता है? जब उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा होता है क्यों खुश नजर आता है, क्यों पुरसकून नजर आता है? उसकी रूह का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है। जिस्म को चाहे तकाजा नहीं उतना पूरा हो रहा, लेकिन चलो बेयर मिनिमम पे भी वो चल रहा है, लेकिन वो अंदर से कैसे खुश है? अंदर को खुश करने की चीज क्या है? अल्लाह से ताल्लुक। वो अंदर क्या है? रूह है। बात समझ आई? बहुत हार्ड तो नहीं मैं बात कर। अच्छा, आप ये नोट करें कि आग से बने हुए वाले को नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंकी। और सुभान अल्लाह, एक और जगह सूरह सवाद में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस जिसको अपने हाथ से बनाया उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सुभान अल्लाह, क्या आपने हाथ से, अब देखें हाथ से बनाने का क्या मतलब है? आप आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप कहती हैं मैंने आपके लिए अपने हाथ से ये बनाया है, तो बाकी चीज़ें कोई पैर से थोड़ी बनाती हैं, वो भी हाथों से ही बनाती, लेकिन उसको आप कह रही हैं मैंने अपने हाथ से बनाया, क्या मतलब? इतनी इज्जत आप दे रहे हैं दूसरे को कि आप कह रहे हैं स्पेशली आपके लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया इसको, आदम को, तुम इसके आगे गिर पड़ना जब मैं इसको बना लूं तो। अब क्या हुआ, ये ऑर्डर मिल चुका है, अभी अभी बना, अभी आदम खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं जब बराबर कर दूंगा, जब इसके अंदर अपनी नूरू फूंक दूंगा, तो फिर तुमने, यानी ऑर्डर पहले आ गया, आदम अभी खड़े नहीं हुए। इसका मतलब फरिश्तों को सबको पता है कि हमने क्या करना है, जू ही आदम के अंदर रूह फूंकी जाएगी। समझ आ गई बात? ऑर्डर्स आर इशूड। अब क्या हुआ, जब ये सारा कुछ हो गया, फसजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन, तो सजदा किया फरिश्तों ने सबके सबने, सबने इकट्ठे। अब यहां से कुल्लुहुम से हमें क्या पता चला, सब के सबने कर लिया फरिश्तों ने, कोई एक भी नहीं बचा। फिर कुल्लुहुम कहना काफी नहीं था, अजमाउन फिर क्यों कहा गया कि सब के सबने जमा हो गए? इसलिए कि देखें कुल्लुहुम से हमें पता चला सबने किया, लेकिन हो सकता है कि आधो ने पहले किया हो, आधो ने फिर उसके बाद वो चले गए हो, फिर दूसरों ने आके किया हो, फिर वो ग्रुप चला गया हो, फिर तीसरों ने आके किया हो। यहां से हमें पता चला है सब ने इकट्ठे किया, क्योंकि अजमाउन का लफ्ज आ गया, जमा होके किया। समझ आई? सुभान अल्लाह, के एक तो कोई भी नहीं बचा, दूसरे एट द सेम टाइम सब सजदा कर रहे हैं। कितनी इज्जत दी अल्लाह ताला ने इंसान को, और फरिश्ते कितने फरमा बरदार हैं कि वो नहीं आगे से कोई बोले कि कोई तावीलें करें कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो अभी बना है और ये हमें सजदा करने का कहा जा रहा है। नहीं, समयना वाताना, फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करते। तो सब ने किया और सब ने इकट्ठे किया, ये आज हमें बात पता चलती इस आयत से कि किस तरह का वो सजदा हुआ होगा। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा, उसने इनकार किया और सख्ती से इनकार किया, उसने लेफ्ट आउट होना पसंद किया, सारे सजदा करें सिर्फ एक खड़ा हुआ कि मैंने नहीं करना, उसने इनकार किया कि वो हो जाए यकूना मासाजिदीन, के वो सजदा करने वालों में से हो जाए। सब पता चलता है कि इबलीस की खसूसियत है वो सजदा गुजारों में से नहीं होता, इसलिए मोमिन के लिए पसंदीदा है कि जब सजदा करें تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں پڑ جاؤں، یعنی جماعت میں نماز ادا کروں. اور انکار اس نے کیوں کیا؟ ابا کیوں؟ پہلے آیا ابا واستکبر، اس نے شدت سے انکار کیا اور اس نے تکبر کی. تو تکبر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو اس نے بڑا جانا. حالانکہ اس سے پہلے وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتا تھا، بڑا نیک تھا. لیکن کبھی کبھی یہ نیکی بھی جو ہے نا اتنا تکبر پیدا کر دیتی ہے انسان کے لیے کہ انسان پھول جاتا ہے اپنی نیکی سے، باقیوں کو نیچے دیکھنے لگتا ہے. استغفر اللہ. یعنی کوئی برا نہیں تھا وہ، کوئی پہلے سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نافرمان ہو، کوئی ابلیس تھا وہ پہلے سے، وہ تو اتنا نیک تھا. لیکن نیکی اس سٹیج پہ بھی کبھی پہنچ سکتی ہے؟ ہاں، جب نیکی کے ساتھ تکبر آ جائے کہ میں کوئی چیز بن چکی ہوں نیکیاں کر کر کے. اب یہ بولنے کی ہمت اس کو کس نے دی کہ وہ کہے کہ بھئی میں نے نہیں کرنا، یا یہ جرت کس نے دے دی کہ وہ یہ ڈس اوبیڈینس کرے؟ اس کی نیکی کے زوم نے، کہ میں اتنا نیک ہوں، میں اتنی بڑی چیز ہوں. استغفر اللہ. قال یا ابلیس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بریکٹ میں لکھ لیا، اے ابلیس ما لک اللہ تکون ما ساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نہیں سجدہ کر رہا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی حکم تھا، کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، اس کو بھی یہ حکم تھا کہ یہ بھی سجدہ کرے. قال، اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، لم اکن لی اسجد لی بشر، میں تو نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو. خلقتہ من سلسال من حما ام مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا کھنکتی بجتی مٹی سے، کیچڑ سے سڑے ہوئے، اس کو سجدہ کروں میں؟ یعنی الم اکن، میں تو نہیں ہوں، لی اسجد بشر لی بشر، یعنی ایک طرح سے اس نے یہ بتایا کہ میں تو پہلے سے سوچ لیا تھا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا اس انسان کو، نہیں ہوں میں، لی اسجد لم اکن. آپ اس کی سینٹینس فارمیشن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر بھی کتنی وہ بات ہے کہ میں نے تو کبھی کرنا ہی نہیں تھا سجدہ، میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو تو نہیں میں کر سکتا. اب وہ کیا بھول گیا کہ مٹی نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے. وہ اپنا مقابلہ مٹی سے کر رہا تھا کہ میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے، لیکن روح کہاں گئی؟ لیکن چلو ہم اس بحث کو چھوڑ بھی دیں. مفسرین نے بحثیں بھی کی ہوئی ہیں کہ مٹی کیسے بہتر ہے آگ سے، یا کیسے اس نے سوچا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے. ہم ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف اس بات کو اگر سوچیں کہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے آگے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے آگے سے لاجک دی کہ میں مٹی سے بنے ہوئے کو نہیں کر سکتا سکتا. اللہ کے حکم کے آگے لاجکس دینا، چاہے وہ لاجک کتنی ایکسلنٹ لاجک ہو، کتنی ہی میک سینس کر رہی ہو، لیکن نہیں دے سکتے. اس نے کوئی رب کا انکار نہیں کیا، وہ رب کو مانتا ہے، کہتا بس میں نے یہ نہیں کام میں کر سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ تو لاجک بھی آگے پیش کر رہا ہے نا، کیونکہ یہ تو اس سے بنا ہوا ہے اس لیے. کتنے ہی بار زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ سمے نہ آتا نا، ہم اپنی لاجکس پیش کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم بالکل جینوئن بات کر رہے ہیں، ہماری بات اٹس فیئر، نو میٹر ہاؤ فیئر اٹ از. لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے آگے آپ لے آئے تو وہی کام کیا نا جو شیطان نے کیا. جب آپ یہ آگے سے کہہ دیں نہیں 21st century ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھیں یہ تو آج کے وقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو فلاں وقت کے لیے تھا، یہ تو ایسے تھا، پتہ نہیں کیا کیا لاجکس لاتے ہیں. کیا لاجک لانے کی ضرورت ہے؟ یا پھر کوئی اللہ کا حکم ہے اتنی زیادہ اس کے اندر یہ کریں گے کہ اس کے پہلے فائدے پتہ چلیں ہمیں. اگر اس کا فائدہ ہی پتہ چل کے آپ نے کرنا ہے تو پھر کیا سمینا بات آنا، فائدہ پتہ چلنے میں تو کوئی بھی کر لے گا. پہلے مجھے پتہ چلے شراب پینے کا نقصان کیا ہے پھر میں اسے رکوں گی، پہلے روزہ رکھنے کا فائدہ پتہ چلے کہ باڈی کو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے رہتے ہیں. کیا اتنا کافی نہیں اللہ کا حکم؟ اب رمضان آئے گا تو دیکھو کتنے فائدے ہیں روزے کے. کیوں کنونس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کنونس کرے کہ ہماری باڈی کے لیے کتنے فائدے ہیں. بس اللہ کا حکم ہے، دیٹس اٹ. किसी को नहीं होना चाहिए कि वो हमें कन्विंस करे कि ये गुनाह है और इसके कितने नुकसान है। नहीं, बस अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट। वो तो लॉजिक मांग रहा है ना कि आप मुझे बताएं कि फिर मैं क्यों सजदा करूं इसको, मैं तो नहीं कर सकता इस इंसान को। यानी अब इसको समझाया जाए कि भाई नहीं, मट्टी तो तुमसे बेहतर है क्योंकि तुम ऐसे हो और मट्टी में आजी है, और वो भाई क्यों, इसको कोई समझाया नहीं गया। अल्लाह ताला को किसी की लॉजिक की जरूरत नहीं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि रूह को वो भूल गया, ये तो हम अपनी एक बात कर रहे हैं, मगर अदरवाइज रूह है या नहीं है डजंट मैटर, चलो चाहे वो मट्टी का ही होता, बस अल्लाह का हुक्म है। एक मोमिन के लिए इतना काफी होना चाहिए, यही टेस्ट होता है, यही टेस्ट था जिसके अंदर शैतान फेल हो गया कि अल्लाह का हुक्म आया और उसने जस्टिफिकेशंस और उसने लॉजिक्स देने शुरू कर दी कि मैंने क्यों नहीं माना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जाओ यहां से, गेट आउट, तुम मरदूद हो। यानी मरदूद का मतलब क्या, रजीम कौन, लानत जदा, अल्लाह की रहमत से धुतकारा हुआ। वा इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, ये इतनी बड़ी बात थी कि अल्लाह के सामने खड़े हो के वो एक बात कह रहा है और इतनी जसारत कर रहा है, बेशक तुझ पे लानत है कयामत के दिन तक, जजा के दिन तक तेरे ऊपर लानत है। यानी अब अल्लाह की रहमत से तो दूर हो गया। और इमाम बगवी फरमाते हैं कि आसमान पे भी इबलीस मलऊन है और जमीन पे भी मलऊन है, आसमान वाले भी उस पर लानत भेजते हैं, जमीन वाले भी। और सोचें कितनी बड़ी महरूमी और कितनी बड़ी बदबख्ती है कि कहां था फरिश्तों के साथ और कहां रजीम हो गया। यानी एक पल भी नहीं लगता कि इंसान एक बात करता है, वो सोचा था मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूं, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, मैंने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कह दी, ये तो हमारी अपनी जस्टिफिकेशन है ना। अगर अल्लाह उस बात से नाराज हो जाए, अल्लाह को वो बात बुरी लग जाए, तो हदीस में आता है उसकी एक बात की वजह से वो अपना मकाम इतना नीचे जहन्नुम में बना लेता जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला, एक बात की वजह से। इंसान इतने मर्तबे से गिर सकता है, और वो भी ऐसा इबादत गुजार जो फरिश्तों के साथ का जाना जाए। इसीलिए मुस्नद अहमद में है कि सबसे पहले इबलीस को आग का लिबास पहनाया जाएगा क्यामत के दिन, वो उसे पेशानी पे रख कर पीछे से घसीटता फिरेगा और उसकी औलाद या उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके पीछे पीछे होंगे, और ये अपनी मौत को और हलाकत को पुकारता फिरेगा और उसके पैरोकार भी मौत और हलाकत को पुकारते फिरेंगे, हत्ता कि जब ये आग पे खड़ा होगा तो कहेगा हाय मौत, और उसके पैरोकार भी कहेंगे हाय मौत। उनसे कहा जाएगा आज एक नहीं, आज कई मौतों को पुकारो, ये लानत का अंजाम के यहां तक पहुंच गया। और आगे से इंस्टेड ऑफ के एकदम गिर जाता, माफी मांगता, रोता धोता, क्या कहने लगा, काला रब्बी फअंजिरनी इला यौमि युबअसू, ठीक है फिर तू भी मुझे मोहलत दे दे क्यामत के दिन तक, यानी जिंदा रहने की मोहलत दे दे कि मैं जिंदा रहूं और इसको बहकाऊं। अब कुछ लोग कहते हैं उसने मोहलत मांगी तो अल्लाह ताला ने अब फरमाया काला फइन्नका मिनल मुंजरी, ठीक है तू मोहलत दिए जाने वालों में से। तो अब कुछ लोग कहते हैं क्यों अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे दी कि वो हमें बहकाता रहे और ऐसे करे वो भी ये करे। तो एक तो बात इसके अंदर ये है कि शैतान इबलीस जो था उसने इतने सालों से नेक था, इबादत गुजार था और हत्ता के फरिश्तों के साथ रहता था, सोचे कि कितना उसका लेवल हाई था, तो उसकी सारी इबादत गुजारी का अल्लाह ताला ने ये उसको रिवॉर्ड दे दिया। अल्लाह जस्ट है, अल्लाह ताला बहुत अदल फरमाने वाला है, तो जो तुम्हारा अजर था ये लो तुम्हारा। जैसे कोई काफिर भी दुनिया में जब नेकी करता है उसको उसका अजर दुनिया में ही दे दिया जाता है, आखरत में उसके लिए कुछ नहीं है। इसको इसका अजर दे दिया गया, ठीक है तुम्हें वैसे जिन्नात की भी मौत आती है, लेकिन इसको स्पेशल इसके लिए ये है कि इसको क्यामत तक के लिए जो इसने मांगी थी इला यौमिल वक्तिल मालूम, अल्लाह ताला ने फरमाया एक दिन जो वक्त मालूम है, किसको मालूम है, हम कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, नहीं उसकी निशानियां तो वाजे है ना, अल्लाह ताला ने बता दी और अल्लाह को मालूम है, वो उस दिन तक की तुम्हें मोहलत दे दी गई क़यामत तक की, तुम्हें ढील है कि तुम जो भी करो जैसे भी चाहो रहो, तुम्हारे उस दिन तक जिसका इल्म کسی اور کو نہیں اللہ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا جس میں سارے مر جائیں گے، اس وقت اس کو موت آئے گی۔ اب جس دن اس کو مہلت مل گئی نا، اس دن سے انسان کے لیے تو پرابلم شروع ہو گئی، اس لیے کہ دشمن ایٹ لوز ہے۔ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ ایٹ لوز ہے، اب آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اسے بچنے کے لیے، اور کانشیس رہنا ہوگا، آل دا ٹائم الرٹ رہنا ہوگا۔ اس کو تو موت آنی ہی نہیں ہے، اس کو تو موت آئے گی قیامت پہ۔ تو اب وہ تو یعنی اس وقت سے ابھی تک موجود ہے۔ اس نے پھر آگے سے کیا کہا، جب اس کو یہ مہلت مل گئی جو اس نے آس کی تھی، تو اس نے کہا میں کروں گا کیا اب اس ٹائم کے اندر، اتنا ٹائم اب میرے پاس قیامت تک، تو اب کیا پلان کیا تھا اس کا؟ حسد اس قدر زیادہ تھا کہ اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہی کتنی ایک بری بات ہے جو کہ اس نے کی، کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری بجائے اس کے خود لینے کے کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے، قصور تو ماننا دور کی بات کہ میرا کوئی قصور ہے، الٹا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا دی، تو نے جو مجھے یہ کیا ہے تو اس لیے۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ شیطان کو مہلت دے دی نا، تو پھر نہ وہ دیتا مہلت، تو اللہ نے ہمیں کیوں اتنی مشکل کے اندر ڈال دیا؟ تو بات یہی ہے کہ اگر شیطان نہیں بھی ہوتا نا، تو تمہارے اپنے اندر بھی ایک تمہارا نفس ہے، نفس امارا جو ہر وقت برائی کا کہتا رہتا ہے، وہ تو تھا ہی نا، یہ ایک ایکسٹرا ٹیسٹ آ گیا تمہارے لیے۔ تو ٹیسٹ کے لیے تو تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے نا، اور اب بجائے اس کے کہ خود ہم ٹھیک رہیں، الٹا ہم کہتے ہیں اللہ نے کیوں شیطان کو اتنی دے دی مہلت، اللہ نے کیوں شیطان کو ہمارے لیے، نہ اللہ یہ کرتا تو ہمیں اتنی مصیبت تو نہ ہوتی۔ وہ تو تم وہی کام کر رہے ہو جو شیطان نے کیا، کہ اس نے اللہ کو الزام دے دیا، اللہ نہ ہمیں یہ حکم دیتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے یہ حالات ہونے۔ ایسی ایسی باتیں کیسے منہ سے کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا بما اغویتنی، تو ہے جو ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں، میری نہیں کوئی غلطی، تو نے مجھے بہکا دیا۔ کیسے بہکایا؟ کہ تو نہ مجھے حکم دیتا تو نہ میں نافرمانی کرتا، یعنی سارا قصور ہی اللہ کا۔ اور زندگی میں دیکھیں کہاں کہاں میں یہ شیطانی رویہ اختیار کرتے، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، میں زمین میں ضرور خوبصورتی کروں گا ان کے لیے۔ کیسے؟ کیا کرے گا؟ تزئین کرے گا، خوبصورت بنائے گا۔ کیسے تزئین کرے گا؟ یعنی برائی کو خوشنما بنا دے گا، اتنا بیوٹیفل کر دے گا۔ کبھی شیطان یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ برائی ہے تم کر لو، ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس سے تم اپنی آخرت تباہ کر لو اور جہنم میں چلے جانا، ایسے تھوڑی کہے گا۔ وہ اس کو اتنا خوبصورت بنائے گا کہ وہ یعنی ریپنگ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اندر زہر ہے، ریپنگ اس کو خوبصورت دے دیتا ہے۔ تو برائی کو بھلائی دکھاتا ہے، شر کو خیر کا لباس پہنا دیتا ہے، غلط گناہ کو اچھائی کی فارم دکھاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کو اتنا دل فریب بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنا مزہ ہے، اور اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے، اور کتنا مزہ آئے گا، اور کتنا ایسے کہ انسان اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو کہتا ہے میں ضرور کروں گا ایسے، اس نے تاکید دیکھیں اس میں کتنی، میں ضرور کروں گا۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ آراف میں کیسے یہ آئے گا، اور کیسے اللہ کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاتا ہے، چلنے نہیں دیتا انسان کو۔ اور زمین میں کی خاص طور پہ بات کیوں آئی؟ زمین کی چمک دمک، یہ دنیا کی رونقیں، آسائشیں، ان میں اتنا انسان کو انوالو کر دیتا ہے کہ بھول ہی جاتا ہے انسان کہ میں کبھی یہاں پہ آیا کیوں ہوں، دنیا میں میرا کیا مقصد ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سارے کے ساروں کو بہکا دوں گا، سب کو بہکاؤں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے جو اس نے دیا۔ اس نے کہا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا اے میرے رب تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں بنی آدم کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اللہ ہم تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب اس نے اتنی دشمنی ہم سے لے لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ میرے سے توبہ کرتے رہیں گے۔ جب جب آپ اللہ کے آگے گرتے رہو گے، یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، پڑ سکتا ہے انسان اس کے اندر، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے، آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اب وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، وہ بھی مجھے بھلائی کی بات کہتا ہے۔ یعنی ہر انسان سوچے کہ کتنا خطرے میں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا، اور اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا جب تک کہ یہ جان ہے انسان کے اندر، تب تک وہ ساتھ لگا رہے گا۔ اور اس نے پھر ایک اور جگہ آتا ہے، جب ابلیس پر لعنت کی گئی تو اس نے کہا، تیری عزت کی قسم ہے میں آدم کے دل کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے ایسے شیطان سے کیسے انسان بچے؟ اللہ کی پناہ میں ہی آ کے بچ سکتا ہے؟ ویسے نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ اتنا ہمیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ہم وہیں پہ گر جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا، ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کی دل فریبیاں، گناہ، کتنے پیارے گناہ، گناہ ہی نہیں لگتا، برائی برائی نہیں لگتی۔ آج کہاں برائی برائی لگ رہی ہے، کہاں یہ آپ اتنے وہ ہو گئے، بس قرآن پڑھ کے اتنے ایکسٹریمسٹ بھی ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں، برائی تو برائی نہیں لگتی، یہی تو اس کے ٹیکٹکس ہیں۔ وہ آ کے آپ کو ویک پوائنٹ سے پکڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن کہتا ہے میں سب انسانوں کو اغوا کر لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو خالص ہوں تیرے لیے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ اپنی بات میں، اپنے کاموں میں، اپنی نیتوں کے اندر انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر لے۔ کوئی نیکی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ کہ انسان دیکھیں، خالص ہونا جو ہے نا، یعنی جب جو شروع ہوتا ہے خالص ہونا، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنی نیتیں اور ارادے اپنے ان کو خالص کرے، پیور، بالکل کھوٹ والی چیز تو ہم نہیں لینا پسند کرتے ہیں، کہ کھوٹا سکہ آپ کو کوئی دے، لیں گے نہیں۔ ہر انسان خالص چیز پسند کرتا ہے، اور اللہ کو ہم کھوٹی چیزیں دیں، وہ وہاں پہ کام آئیں گی کیا؟ وہ تو قبول ہی نہیں ہونی۔ تو ضروری ہے کہ اپنے عمل سے، اپنی نیتوں سے، اپنی باتوں سے کھوٹ کو ختم کریں، خالص ہو جائیں۔ اور کھوٹ باتوں سے دور کرنا کیا ہے؟ کہ جو ہیں ویسے ہی رہیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے تو ملما سازی، اوپر اوپر سے چکنی چپڑی باتیں، اوپر اوپر سے تو بہت میٹھے اور اندر سے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کھوٹ ہے نا، کھوٹی باتیں۔ عمل میں کیا ہے کھوٹ؟ کہ انسان کا عمل دوسروں کے لیے بھی ہونے لگے۔ اللہ کے لیے بھی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا عمل دوسروں کے لیے بھی ہے، یہ کھوٹ آ گیا، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ کسی نے آ کے پوچھا تھا نا کہ میں اللہ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور شہرت کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے دونوں مقصد ہیں، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی شہرت کے لیے صرف کرنا، وہ لوگ سچے لوگ تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے بھی کرتا ہوں، اور کیا یہ میرا عمل قبول ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بری ذمہ ہوں اس چیز سے، کہ کوئی جو کسی نے کسی کے لیے کیا ہے وہ پھر اسی کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس نے تین دفعہ سوال کیا تھا، تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں دفعہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر تم، اب اس نے اصل میں جہاد کا پوچھا تھا، کہ کوئی جہاد کرتا ہے وہ اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، کہ چلو میرے اچھا نام بھی ہو جائے، لوگ میرے اچھی تعریفیں کریں، بڑا اچھا تھا دیکھو اس نے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اجر ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اس سے۔ اور ہمیں تو چین ہی نہیں پڑتا جب تک کہ ہم لوگوں کو نہ بتا دیں کہ بھائی یہ میں نے یہ کام میں نے کیا تھا، اصل میں یہ آئیڈیا اصل میں تو میرا ہی تھا۔ ہم کیوں نہیں اس وقت کہہ دیتے بس اللہ کی کسی نیک بندی نے کر دیا، یا کیوں نہیں کہہ دیتے بس کسی نے کر دیا، نیک بندی بھی نہ کہیں، کسی نے کر دیا، بس کوئی کسی نے دے دیا یہ صدقہ، یا کسی نے یہ کام کر دیا، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی پوچھتا تو ہے نہیں کہ بھی کس نے کیا، چلو میں خود ہی بتا دیتی ہوں، اب انتظار میں ہوں اس وقت سے، کوئی کسی نے بھی نوٹس لیا، اور جب آپ نے بتا دیا تو اپنا کام خود ہی ضائع کر دیا۔ آپ دیکھیں تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث کون سی ہے، بخاری میں دیکھ لیں، لولو المرجان میں دیکھ لیں، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کو خالص کرنا ہی تو سب سے مشکل ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے کر لیا، جس دن پہلے دن رجسٹر کرایا تھا، جوائن کیا تھا، بالکل خالص ہو کے جوائن کیا، صرف اس دن کا کام نہیں ہے، یہ تو آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو ہمیشہ کرنی ہو رہی ہے۔ میں کیوں یہ کر رہی ہوں، میں کوئی بھی نیکی کریں کیوں کر رہی ہوں، اس کے لیے نیتوں پہ پہرے بٹھانے پڑیں گے کہ بار بار چیک کریں اور اللہ سے مدد مانگے۔ جب بندہ خالص ہو جاتا ہے تو ریاکاری تو رہتی ہی نہیں ہے، خالص بندے میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری ہوتی ہے اس میں جس میں کھوٹ ہے، کہیں اور کا بھی ارادہ ہے۔ تو دیکھیں توحید میں، عبادات میں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے قرآن کی کلاس ہے، چاہے اس میں میں خالص ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہیں پہ شیطان نقب لگاتا ہے، کہتا ہے یہ میرے سے بچ جائیں گے جو بالکل واقعی تیرے لیے خالص ہوں گے، باقی جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں ان کے لیے تو نقب لگاتا ہے، جیسے شکار کھیلتا ہے نا کوئی، اس طرح سے کر کے نقب لگاتا ہے اور پھر وہ ڈالتا ہے وسوسے۔ ایسا نہیں کہ مخلص لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالے گا، ان کے بھی ڈالے گا، لیکن وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر اللہ پہ، ان کی وہ اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان میں تقویٰ ہے، اس لیے وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ ایسے نہیں کہ ان کو نہیں کچھ کہے گا، مگر وہ اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تو خالص تو چیز ہی وہی ہوتی ہے جس میں کوئی دوسری چیز کی آمیزش ذرا سی بھی نہ ہو۔ آپ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں، وہ خالص رہا نہیں، کیوں، حال ایک ہی تو قطرہ ہے، کوئی بات نہیں، وہ خالص نہیں ہے، اس لیے کہ چاہے ایک قطرہ پڑ گیا لیکن سارا خراب ہو گیا۔ اسی طرح نیت میں ایک کھوٹ آ گیا، سب عمل برباد۔ اسی لیے اس کو شرک کہا گیا ہے، ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کو پتا چل جائے۔ وہ کہتا بس یہ لوگ بچ جائیں گے پھر، کیونکہ وہ تو صرف اللہ کی خاطر کرنے والے ہوں گے، پھر وہ میرے اس میں آئیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ ہے میرا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اخلاص جو ہے نا، یہی تو راستہ ہے جو میرے تک پہنچتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اسی پہ جو چل کے آئے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے بندوں کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، الا سوائے، سوائے کن کے، یہ نہیں تم کہہ رہے ہو کہ مخلصین پہ نہیں چلے گا، نہیں، میرے بندوں پہ تمہارا زور چلنا ہی نہیں ہے، مگر ہاں من تبا کا من الغاوین، جو خود ہی تیری فالوئنگ کریں، جو خود ہی بہکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ظاہر ہے جو خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو تو راستہ ہی شیطان کا نظر آتا ہے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، پھر تو ان کے اوپر تیرا زور چل جائے گا مگر اور کسی پہ نہیں چلے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام کے پتلے کو پڑا رہنے دیا، اور ابلیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا، وہ غور کر رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے تو کھوکھلے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جو اپنے آپ کو غصے اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی، یہ غصے کے ٹائم پہ وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس مخلوق کے اوپر۔ اور شہوت، جب انسان کے اندر خواہش بہت زیادہ کسی چیز کی ہوتی ہے نا، تو وہ خواہش اس کو اندھا کر دیتی ہے، پھر وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اس ان لوگوں پہ اس نے تو کہا تھا نا مخلصین پہ میرا نہیں زور ہوگا، باقی سب کو میں اغوا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اغوا وہی ہوں گے جو تیرے راستے کی خود پیروی کرنا چاہیں گے، جو خود گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کے سب کی۔ کن کی؟ کن سب کے سب کی؟ پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی؟ شیطان اور اس کے پیروکاروں کی، شیطان اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، ان سب کی جگہ جہنم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے شیطان تو جہنم میں جائے گا اور اس کے فالوور بچ جائیں گے، نہیں، جو اس کے راستے کی پیروی کرے گا، جو بہکے گا اس کے پیچھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس کا قصور ہے، اس نے مجھے بہکایا تھا، یہ جائے جہنم میں، میرا کیا قصور ہے، نہیں، وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اور جہنم کیسی ہے؟ لہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ جہنم کی طرف۔ وہ کیسی ہے جہنم؟
لیے اس کے یعنی کس کے جہنم کے. سب رات و ابواب, سات باب کی جمع ابواب دروازے ہیں. اب جہنم کے اس کا مطلب سیون لیولز ہیں, اسی لیے سیون انٹری گیٹس یا ڈورز یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں. تو جہنم کے کتنے دروازے ہوئے؟ سات. اور جنت کے کتنے؟ یہ آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے, ڈھونڈ کے لائیے گا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں. تو گیٹس ہیں یا ڈورز ہیں اس کے, کیونکہ ہر ڈور ڈفرینٹ جگہ پہ لے کر جاتا ہے, ہر ڈور ڈفرینٹ لیول پہ لے کر جاتا ہے, اور جہنم کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں. تو ظاہر ہے انٹریز بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈور سے ہوں گی. جس کو جس لیول پہ جانا ہوگا اس کو اسی دروازے سے دھکا دیا جائے گا. لکل بابن, لیے ہر دروازے کے, منہم ان میں سے, جز ان ایک حصہ ہے, مقسوم تقسیم کیا ہوا, یعنی اسپیسیفک اس کے لیے, ہر دروازے کے لیے ایک پورشن مقرر ہے کہ کس کو کس دروازے سے انٹر ہونا ہے. کیونکہ جس لیول کا اس کے گناہ ہوں گی, جس لیول کے اس کا جرم ہوگا, اسی لیول پہ اس کو دھکیلا جائے گا. حضرت علی نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں, اور آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے بتایا کہ اس طرح on top of another and then on top of another, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا, اس طرح سے کر کے. نہیں, اس طرح واقعی وہ لیولز ہیں. اسی لیے درک الاسفل من النار جو ہے نا, نیچے کا بالکل درک ہے. تو جو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں, مفسرین کا اپنا وہ ہے کہ جو سب سے اوپر کا طبقہ یا درجہ, لیول یا ڈور جو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو گناہگار ہوں گے ان کا ہوگا. جو مسلمان ہیں ان کا ہوگا جہنم. اور پھر دوسرا طبقہ لدا, زوئے کے ساتھ, لام زوئے اور یا کے اوپر کھڑی الف, کہتے ہیں یہودیوں کا, اور بعض کہتے ہیں نصارا کا, نصرانیوں کا. پھر ہے حطامہ, وما ادراک ما الحطامہ, اس کے بعد سعیر سین کے ساتھ, اس کے بعد سقر وہ بھی سین کے قاف کے ساتھ, پھر جہنم, اور پھر ہاویہ. تو پہلا اس امت کے جو گناہگار ہیں ان کا, ان کے لیے جہنم. پھر زحاق نے فرمایا کہ نصارہ کے لیے, تیسرا درجہ یہود کے لیے, چوتھا درجہ صابیوں کے لیے, پانچواں درجہ مجوسیوں کے لیے, جو یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں, چھٹے میں مشرکین ہوں گے, اور ساتویں میں منافقین ہوں گے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جہنم کے سات حصے ہیں, ان میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, ایک حصہ ان کے لیے جو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہیں, ایک حصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے غافل ہیں, ایک حصہ ان کے لیے جو اپنی شہوات کو اللہ کے احکام پہ ترجیح دیتے ہیں, ایک ان کے لیے جو اپنے غیظ کو اللہ کے غیظ کے مقابلے میں زیادہ قرار دیتے ہیں, ایک حصہ ان کے لیے جو اپنے حصے کی رغبت کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں. تو مطلب ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس کے بارے میں رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی مشرکین وہ ہیں جو دو خدا کو مانتے ہیں وہ اس میں ہوں گے, شک کرنے والے وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کوئی خدا ہے یا نہیں, غافل وہ ہیں جو بالکل ہی خدا کا انکار کرتے ہیں, یعنی جو بالکل ایتھیسٹ ہیں, اور اللہ کے مقابلے میں شہوات کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کے غیظ سے اپنے غیظ کو زیادہ قرار دینے والے وہ ہیں جو یعنی انبیاء کرام کو اور جو دین کے بڑے مبلغین ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے والے ہوتے ہیں, نصیحت کرنے والے پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ کے مقابلے میں اپنی رغبت کو ترجیح دینے والے وہ ہیں جو قیامت کا اور حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں. تو یعنی ڈفرینٹ رائے ہیں, ڈفرینٹ تفسیروں میں آپ ڈفرینٹ یہ دیکھیں گے, مگر اصل بات کیا ہے کہ یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہر دروازہ الگ الگ فرقے کے لیے, کوئی یہودیوں کے لیے, کوئی نصارہ کے لیے, کوئی صابیوں کے لیے, کوئی مجوسیوں کے لیے, ہر ایک کا الگ الگ, اور ایک دروازہ توحید والوں کے لیے بھی ہے. جن کو نجات کی توقع ہوگی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں گے لیکن انہوں نے گناہ کیے ہوں گے, اور یہ بس ایک لیول ایسا ہے جو خالی ہو جائے گا. اور اس کے خالی ہونے کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیول کے جو دروازے ہیں وہ کھڑکھڑاتے رہیں گے, کیونکہ خالی ہے نا, وہ کھڑکھڑائیں گے. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا, بعض اہل دوزخ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی اور بعض کی کمر تک آگ پہنچے گی, بعض کی ہنسلی تک آگ پہنچے گی. ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منزلیں ہوں گی, یعنی ہر ایک لیول کا جو عذاب ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. اور مقسوم ہے نا ہر جگہ, جز ام مقسوم ہونے, ہر دروازے کے اوپر آگ کے 70,000 شامیانے ہوں گے, ٹینٹس ہوں گے جیسے جنہوں نے اس کو کور کیا ہوگا, اور ہر شامیانے میں 70,000 خیمے ہوں گے, اور ہر خیمے میں آگ کے 70,000 تنور ہوں گے, ہر تنور میں 70,000 آگ کی کھڑکیاں, اور ہر کھڑکی میں آگ کی 70,000 چٹانیں ہیں. اور اسی طرح آن اینڈ آن اینڈ آن, اس حدیث میں بہت ساری اور باتیں, اور یہ بھی ہے کہ 70,000 بچھو ہوں گے, اور ہر بچھو کی آگ کی 70,000 اس کی دمے ہیں, اور ہر دم میں 70,000 ہڈیاں ہیں. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا وہ دروازے پر 400,000 جہنم کے پہرے دار دیکھے گا, جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے کھلے ہوئے منہوں سے داڑھیں دکھائی دے رہی ہوں گی, اور ان کے دلوں سے رحمت نکال لی گئی ہوگی, اور ان میں سے کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رحم نہیں ہوگا. یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے. اللہ اکبر. اللہم آجرنا من النار.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم